نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اسلام سے پہلے عربوں میں رواج تھا کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹ، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو جاتی. اس کو زہار کہا جاتا تھا. مدینہ کے ایک انصاری صحابی اوس بن سامت نے اپنی بیوی خولہ بنت صالبہ کو ایک بار یہی لفظ کہہ دیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آ گئی اور اپنا واقعہ بتایا. آپ نے قدیم رواج کے مطابق اپنی رائے کا اظہار فرمایا اور کہا کہ میرے خیال میں تم اس پر حرام ہو گئی ہو. تو جب خالہ کو پریشانی ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ میرا گھر اور میرے بچے برباد ہو جائیں گے اور فریاد اور زاری کرنے لگی، ایسے میں ایک عورت کے احساسات اور جذبات کیا ہو سکتے ہیں کہ جب یہ اس کو یہ پتہ چلے کہ وہ اپنے گھر سے اور اپنے بچوں اور ہر چیز سے بے دخل کر دی گئی ہے. تو اس پر وہ اپنے شوہر کی شکایت اور اپنے غم کی فریاد بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہی تھی اور جھگڑا کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے. یہ عورت گھر کے ایک کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی، یعنی بحث کر رہی تھی اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی. میں اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی، میرے گھر میں ہوتے ہوئے اس کی پوری بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو بات کرتا ہے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، نمبر دو یہ کہ عام طور پر یہ جو تاثر پایا جاتا ہے کہ عورت کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سنا اور فوری طور پر آیات نازل کر کے مرد کے اوپر جرمانہ عائد کیا اور اس عورت کو اہمیت دی اور اس کی مشکل آسان کی، اور اس کی وجہ سے پھر آئندہ بھی عورتوں کو ایک پروٹیکشن ملی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خاتون کسی بڑے قبیلے کی نہیں تھی، ایک عام خاتون تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری اس کی مخلوق برابر ہے انسان ہونے کے ناطے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ دکھی دل کی پکار اللہ تعالیٰ جلد سنتے ہیں اور مظلوم کی داد رسی جلدی فرماتے ہیں۔ انہی خاتون کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت نے آپ کو روک لیا، آپ فوراً رک گئے اور سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے، اور جب تک اس نے بات ختم نہ کر لی آپ وہاں سے ہلے نہیں، کھڑے رہے۔ تو آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کی خاطر اتنی دیر روک رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت صالبہ ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت سات آسمانوں پر سنی گئی تھی۔ خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا سوائے نمازوں کے اوقات کی، لیکن افسوس یہ کہ اسی امت کے اندر اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور صحابہ کرام کی مثالوں کو پیش کرنے والے آج خواتین کے بارے میں اس عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، اور بسا اوقات اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر عورتوں کا ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ایسے سب لوگ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کرنا ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہمیں جہاد کا قانون ملتا ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے جہاد کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یعنی شوہر کے لیے ایک طرح سے یہ جرمانہ ہے کہ اس بات کے بدلے میں اسے بیوی سے رجوع کرنے سے پہلے، یعنی طلاق نہیں ہوتی لیکن رجوع کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا کفارے کے طور پر۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، ذالکم توعظون بہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور جو شخص غلام نہ پائے وہ دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے۔ چند لفظ بولنے کے نتیجے میں دو مہینے کے روزے رکھے، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین ہماری زندگیوں کے لیے بھیجے ہیں ان کی پرواہ نہ کرنا، حلال اور حرام کے معاملے میں اپنی مرضی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی حدود پر نہ رکنا۔ طبری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی حدود اور اس کے فرائض کے معاملے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کی جگہ دوسری حدیں تجویز کر لیتے ہیں، اس دن یہ ذلت کا عذاب ہوگا جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے, اللہ سب کے بارے میں جانتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو, یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے ہاں اس سے کم ہو یا زیادہ, جہاں کہیں بھی وہ ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کوئی شخص کہیں بھی جا چکے پہاڑوں کے اندر, وہاں بھی وہ تنہا نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں بھی موجود ہے اپنے علم کے ساتھ. پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے کے منع کیا گیا تھا, پھر بھی وہ وہی حرکت کیے چلے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یہ لوگ چپ چپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں, اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں, یعنی السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں, جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے, اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے, اسی کا وہ ایندھن بنیں گے, بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. اشارہ ہے یہاں منافقین کی طرف. ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں کو کہیں سے گزرتا دیکھتے تو آپس میں مل کر خفیہ خفیہ باتیں کرتے, ہنستے اور اس طرح مسلمانوں کو اذیت دیتے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ یہ تم کر رہے ہو یاد رکھو اللہ اس سے خوب واقف ہے. اور پھر کیا چیز انہیں اپنی غلط حرکتوں پر دلیر بنا رہی تھی, ان کا یہ کہنا کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں کوئی سزا کیوں نہیں ملتی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت انسان کو دنیا میں اس کی مرضی کرنے کی ایک رخصت دیتا ہے. سزا اور جزا ساری دنیا کے لیے نہیں ہے, اصل میں تو آخرت کے لیے ہے. ہاں کبھی کبھار کچھ حصہ اس کا دنیا میں بھی انسان کو دی جاتا ہے, لیکن کوئی بھی شخص ایسے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اگر غلط کام کرنے کے بعد سزا فوراً نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے سزا ہے ہی نہیں, یا سزا مکمل طور پر ابالش ہو گئی. نہیں, ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو یعنی سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو, اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. سرگوشی کرنا تو ایک شیطانی کام ہے, وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں, حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ہر شخص یہ بات محسوس کرتا ہے کہ جب وہ کچھ دو لوگوں کو آپس میں چھپ چھپ سے بات کرتے سنتا تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ شاید یہ بات تمہارے بارے میں ہو رہی ہے, اور اگر یہ خیال نہ بھی آئے تو انسان کو یہ تجسس ضرور ہوتا ہے کہ بھلے یہ بات کیا کر رہے ہیں, یہ ضرور کوئی میرے خلاف ہی چیز ہوگی, چاہیے تو مجھے معلوم ہونی چاہیے, اور انسان پھر تجسس میں پڑ جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے, دکھی ہونے لگتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور دکھی نہیں ہونا چاہیے, اور ان چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان کی صلاحیتوں کو صحیح طرح استعمال ہونے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. بات یہ ہے کہ انسان اگر ایک جملہ یاد رکھے اس ساری دنیا میں مل کر مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے, اور سب لوگ مل کر بھی نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اس لیے میرا بھروسہ اللہ پر, میرا معاملہ اس کے سپرد, مجھے اس کے بعد فکر نہیں دو لوگ سرگوشیاں کریں یا چار کریں. ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر انسان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, ورنہ اگر انسان اپنا کام چھوڑ کر کبھی دائیں دیکھے اور کبھی بائیں دیکھے, کبھی اس کی حرکتیں دیکھے کبھی اس کی, تو زندگی میں آپ کوئی تعمیری کام کر نہ سکیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے غم کا علاج کیا بتایا, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. تم دوسروں کے لیے جگہ بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا. یہاں دراصل اہل ایمان کو کچھ تہذیب سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام نے آ کر مسلمانوں کو مہذب بنایا تھا. اور تہذیب کا تقاضا کیا ہے کہ جب کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور بعد میں کوئی اور اس میں آ جائے تو پہلے بیٹھے ہوئے لوگ ان کے لیے جگہ بنائیں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر حقیقی معنی میں جگہ نہ ہو تو سمٹ کر ان کے لیے جگہ پیدا کریں، اور اگر جگہ موجود ہو تو اس صورت میں بھی آنے والے کے لیے ایک ویلکمنگ انداز ہو، اور انسان اپنے گیسٹس سے یہ بتائے کہ میں تمہارے آنے پر خوش ہوں، اور ہلکا سا ہل جائے، یا اگر مثلا جھک کر بیٹھے ہیں تو سیدھا ہو کر بیٹھ جائے، یا تھوڑا سا ہل جائے یا آگے یا پیچھے ہو جائے، جس سے یہ پتا چلے کہ دوسرا شخص ویلکم کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے تم سے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یہ بعض اوقات مجلس کے مفاد میں یہ بات ہوتی ہے کہ مثلا راستے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اٹھا دیا جائے، یا یہ کہ کوئی بزرگ آیا ہے تو اس کو مثلا کرسی سے بیٹھنے کی ضرورت ہے تو کسی نوجوان کو وہاں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہا جائے. تو ایسے موقع پر دوسروں سے تعاون کرنا چاہیے جو سب کے مفاد میں ہو. ویسے تو بات یہ ہے کہ کسی پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھا کر خود بیٹھنا اس کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، یعنی کس کی اجازت نہیں کہ جو پہلے آیا اس کو اٹھا کے آپ دیر سے آنے والے اس کی جگہ بیٹھے، کیونکہ اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بیڈ فیلنگ ہوتی ہے. بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو، یعنی اپنی مرضی سے تم والنٹیئر کرو اور اپنی جگہ دو، نہ کہ دوسرے کو تکلیف ہو. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس جائے، یعنی مثلا دو لوگ اکٹھے کہیں بیٹھے ہیں تو تیسرا آ کے ان دونوں کو الگ کر دے اور بیچ میں ان کے خود بیٹھ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہو کسی غرض کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی ضرورت کے تحت اکٹھے بیٹھے ہوں تو دوسرے شخص کے بیچ میں آنے کی وجہ سے ان میں خلل ہو اور وہ اپنا کام صحیح طور پر نہ کر سکے. تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان معاشرے کے اندر اگر ان پر عمل کیا جائے تو بہترین کشادگی اور دلوں کی وسعت اور آپس میں خوشگوار تعلقات کا سبب بنتی ہیں یہ تمام باتیں. اور اللہ تعالیٰ ساتھ فوراً ہی انعام سناتے ہیں کہ جب تم جو دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرو گے، دوسروں کے لیے جگہ کھلی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خوشادگی پیدا کر دے گا. یفسح اللہ لکم، اور ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی کوئی شخص اس بات میں اپنی ذلت محسوس نہ کرے یا اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے کہ اس کو اپنی جگہ سے اٹھایا کیوں گیا ہے، خاص طور پر جب اہم ضرورت کے لیے کسی کو اٹھایا جا رہا ہو. یعنی بلا ضرورت تو اٹھانے کی اجازت ہی نہیں، لیکن اگر ضرورت کے لیے بھی اٹھایا گیا تو جس کو اٹھایا گیا ہے وہ اپنے اندر بیڈ فیلنگ نہ لائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید اس کی اہمیت کم تھی اس لیے اس کو اٹھا دیا گیا. فرمایا اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات یعنی اور بلند ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجلس میں اگر کسی کو اہمیت دی جانی چاہیے تو اس کے ایمان کی بنیاد پر، اور اگر ایمان میں سب برابر ہو تو پھر علم کی بنیاد پر. مثلا آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، اتنے میں اگر آپ کے والدین آ جاتے ہیں تو آپ بیٹھے نہیں رہ جائیں گے کہ وہ کھڑے رہیں یا وہ نیچے بیٹھ جائیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ اٹھ جائیں گے اور ان کو اپنی جگہ دیں گے. پھر اسی طرح اگر آپ کے استاد آ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ استاد جو ہے وہ نیچے بیٹھا ہو اور شاگرد جو ہے وہ اوپر بیٹھ جائے. اگر ضرورت ہو، بیمار ہو، وہ اور بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ کہے کہ کیونکہ میں پہلے آیا ہوں اس لیے میری جگہ ہے یہ, اور ساتھ جو دیر سے آیا ہے وہ جانے اس کا کام جانے اور منہ موڑ کے ادھر دیکھنے لگے. نہیں, یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے. فرمایا تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرماتا ہے یا عطا فرمائے گا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے تخلیے میں یعنی اکیلے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو. یہ کیوں کہا گیا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہر شخص آپ سے الگ بات کرنا چاہتا تھا, اور اب اسلام کو دن بدن مدینہ میں ترقی ہو رہی تھی, لوگوں کی تعداد بڑھ رہی تھی, اور بڑھتی ہوئی تعداد میں اگر ہر شخص یہ چاہے کہ اس کو الگ ٹائم ملے تو یہ پاسبل نہیں تھا. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کیونکہ آپ کا ایک وقت کا ایک بڑا حصہ الگ الگ ملاقاتیں کرنے میں گزر جاتا تھا. تو اس وقت کہا گیا کہ اب جو الگ بات کرنا چاہے گا وہ پہلے اس کی فیس دے گا, اس کے لیے سب کے طرف سے سوال کیا جائے. یہاں ذالک خیر لکم واطہر, یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ یعنی اس پر سب کانشیس ہو گئے. اچھا, اصل میں تو یہ ڈسپلن کرنے کا ایک طریقہ تھا, بعد میں اس کو ہٹا دیا گیا, یعنی یہ کوئی ہمیشہ کے لیے اصول نہیں باقی رکھا گیا, لیکن وقتی طور پر ایک اصلاح مقصود تھی. اچھا, اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو, زکات دیتے رہو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے, یعنی جس پر اللہ کا غضب ہوا, اشارہ ہے یہود کی طرف, وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے, اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں, اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے, بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں, اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد, وہ دوزخ کے ساتھی ہیں, اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں, اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں, شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے, وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار ہو, شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین, یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے, فی الواقع اللہ زبردست اور زوراور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے, خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار رہو, اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. اشارہ ہے صحابہ کرام کی طرف. اسی یہاں پر جنت کی نہروں کا ذکر ہے, تو جب بھی جنت کی نہروں کو امیجن کریں تو صرف پانی کی نہیں, دودھ اور شہد اور دیگر چیزوں کی بھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ سب کا کلر ڈفرینٹ ہوگا نا, تو دور سے ڈفرینٹ کلر کی نہریں اور زیادہ خوبصورت لگیں گی. دنیا میں یہ نظارہ نہیں آپ دیکھ سکتے, کیوں؟ اس لیے کہ ساری پانی کی ہوتی ہیں. دودھ کی نہر تو ہوتی کوئی نہیں کہ آپ اسے امیجن کر سکیں. گرین گراس کے اندر سے اگر دودھ کی نہر جا رہی ہو کیا اس کا حسن ہوگا. سورۃ الحشر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزيز الحكيم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز میں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. ابھی آیات کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر جان لیجیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے علاوہ یہود بھی آباد تھے. مدینہ کے مشرق کی طرف یہود کا ایک قبیلہ بنو نذیر تھا، وعد کے ساتھ. ان کے اور آپ کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا صلح کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے بار بار عہد شکنی کی. بہت دفعہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے عہد کو توڑا. آخر کار 4 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسلمانوں نے ان کو مدینہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. اس کے بعد وہ خیبر جا کر آباد ہوئے. اگرچہ وہ خیبر چلے گئے، لیکن وہاں جا کر بھی ان کی سازشیں ختم نہ ہوئی، سازشی سرگرمیاں جاری رہی، یہاں تک کہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں وہ اور کچھ دوسرے یہودی قبائل جزیرت العرب سے نکلنے پہ مجبور کر دیے گئے. اس کے بعد وہ لوگ شام میں جا کر آباد ہوئے. اس لیے اول الحشر جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، دوسرا حشر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور آخری حشر قیامت کے روز ہوگا. سورۃ الحشر کا نام بھی اسی وجہ سے ہے. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو، یعنی یہود کے قبیلے بنو نذیر کو، پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا تھا، اور ایسا روب اور دہشت بیٹھی ان کے دلوں میں کہ ان کے اندر مسلمانوں سے لڑنے کا حوصلہ ہی نہ رہا، اور بغیر مقابلے کے ہتھیار ڈال دیے اور مدینہ سے نکل گئے. چونکہ یہ بہت اصلے کے اعتبار سے بھی اور اپنے قلعوں کے اعتبار سے بھی بہت محسوس لوگ تھے، تو اس اعتبار سے یہ بار بار عہد شکنی کرتے تھے کہ نہیں، کمزور مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے ہم جو چاہیں کریں. لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر نہ قلعے بچاتے ہیں، نہ اسلحہ بچاتا ہے، اور نہ کسی کی پشت پناہی. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اہل ایمان کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ روب ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. کس کا؟ مسلمانوں کا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. یعنی دو طرح سے تباہی ہوئی. مسلمانوں نے جب محاصرہ کر لیا تو ان کی قلعہ بندیوں کو توڑا، اور اندر سے انہوں نے خود اپنے گھروں کے اندر جو ساز و سامان تھا وہ اکٹھا کرنا شروع کیا، تاکہ گھر توڑ کے اس کے شتیر اور بالے وغیرہ وہ بھی اٹھا کے لاد کے لے گئے. تو اپنے گھروں کو جو خود برباد کیا، اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے. فاعتبروا يا اولي الابصار، بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو، اے آنکھیں رکھنے والو، اس بات سے سبق لو. یعنی کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ کمزوروں کا بھی ساتھ دیتا ہے، اور بعض اوقات وسائل والے نقصان اٹھا جاتے ہیں. لیکن اگر اہل ایمان چاہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے، تو پھر اہل ایمان کو بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ينصركم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ، البتہ ضرور اللہ مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا. اگر تاریخ کی کسی بھی دور میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد آتی ہوئی نہ دکھائی دے، تو فوراً اپنے اعمال پر نظر کرے تو کہیں ہم میں تو کوئی کمی نہیں، ہمیں کہاں سے اصلاح کرنی ہے. جیسے ایک جنگ کے موقع پر مسلمان جب بار بار حملہ آور ہو رہے تھے تو انہیں پتہ نہیں ہو رہی تھی، سب نے مل کر سوچا سر جوڑ کر کہ ہمارے اندر کون سی ایسی کوتاہی ہوئی ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آئی. تو پتہ چلا کہ جنگ نے اتنا مشغول کر دیا تھا کہ ایک سنت بھول گئے تھے، اور وہ تھی مسواک کی. اس پر سب نے درختوں کی ٹہنیاں کاٹی اور جسراف شروع کر دیا. دشمن کے جاسوس نے دیکھا تو جا کر بتایا کہ پہلے تو مسلمانوں کی تلواریں تمہیں مارنے والی تھی, اب تو وہ تمہیں چبانے کے لیے اپنے دانت بھی ساتھ پیش کر رہے ہیں. اور اس چیز نے پورا لشکر بیک وقت مسواک کر رہا ہے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ اس چیز نے روک ڈال دیا ان کے دلوں میں اور خوف زدہ ہو گئے, دانت تیز کر رہے ہیں. تو بعض اوقات یہ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے ہاں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن ان کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے اور کبھی اپنی چھوٹی سی غلطی کو بھی اگنور نہ کرے. اور یہ نہ کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کیا معلوم اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے ہی کوئی بڑی خیر آپ کی طرف آنے سے رکی ہوئی ہو. اصل میں اسلام نام بھی تو اطاعت کا ہے نا, عاجزی کا ہے, کہ انسان اعتراف کرتا رہے کہ ہاں میری کوتاہی ہے, نہ کہ بیٹھ جائے اور ڈٹائی پر اتر آئے اور اقرار کرے اور پھر غلط کام میں آگے بڑھتا جائے. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پہ کھڑا رہنے دیا, یہ سب کچھ اللہ کے اذن ہی سے تھا. اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے. اصل میں ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے محاصرہ شروع کیا تو بنی نذیر کی جو بستی کے اطراف میں نخلستان تھے, کھجوروں کے بہت گھنے درخت تھے, تو مسلمانوں کو ان تک پہنچنے کے لیے راستے میں کچھ درختوں کو کاٹنا پڑا کیونکہ رستہ چاہیے تھا جانے کے لیے. اگر آپ نے کبھی کھجور کا باغ دیکھا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف اگر کھڑے ہو کر دوسری طرف دیکھیں تو بیچ میں کچھ نہیں دکھائی دے گا, بہت گھنے ہوتے ہیں, گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے باغ قتل کے بیچ میں, اور اگر پورے لشکر کو گزرنا ہو تو کتنا مشکل ہوگا. تو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہمیں تو فساد سے راستے منع کرتے ہیں لیکن خود فساد کر رہے ہیں اور کھجوروں کے پھلدار درخت کاٹ رہے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حمایت کی اور فرمایا کہ تو اللہ نے ان کو اجازت دی تھی اور اس لیے تاکہ فاسقوں کو رسوا کیا جائے, یعنی ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے ورنہ عام حالات میں اجازت نہیں. اور دیکھیں کہ دنیا میں تو آج کئی سو سال بعد یہ اویئرنس آ رہی ہے کہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے اور انوائرمنٹ کی حفاظت کرنی چاہیے, لیکن اسلام نے تو بہت پہلے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے ہماری, بلکہ ایک درخت لگانا جو ہے وہ سب کا شمار ہوتا ہے, نہ صرف سب کا بلکہ سب کا جاریہ شمار ہوتا ہے.